چاہاں ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول امیر السنت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 1 پر تاریخ بغداد کے حوالے سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک و جائز کام میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ نیک و جائز کام کرنا کار ثواب ہو جائے۔ سلسلے میں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہیے۔ آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اور جو کچھ بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلہ تو فیضان مدنی مذاکرہ کی کڑی ہے، اور اس کا عنوان ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ اس میں مختلف مدنی گلدستے امیر السنت کے آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں بھی، اللہ تعالی کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے ہیں یہ تو معلوم ہونے ہی چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک جو اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کیا کیا ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے، ان میں سے بعض باتوں کا ہم ذکر کریں گے، اور مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے ہم نے آپ کے لیے جمع کیے ہیں۔ آسمانی کتب و صحائف کی تعداد، یہ موضوع ہے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔
اللہ تعالی نے کتنے کتب و صحائف نازل فرمائے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کتب و صحائف 104 ہیں۔
جواب درست ہے، ویسے جواب کمزور کمزور دوسرا صحائف نہیں ہے، صحائف صحائف
صحائف۔
آسمانی کتب و صحائف کی تعداد کے بارے میں آپ نے سنا، اب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ہی عمل کیوں کرتے ہیں؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔
میرا نام محمد سائم اتاری ہے، آپ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے پر 4 کتابیں نازل ہوئی، تورے، زبور، انجیر، قرآن مجید۔ ہم تورے، زبور، انجیر کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کیوں پڑھتے ہیں؟
ہمارے اوپر نازل ہوئی 4،
انبیاء کے اوپر نازل ہوئی،
انبیاء
کے اوپر نازل ہوئی،
تو پھر ہم ان تینوں کو چھوڑ کر قرآن کریم پر کیوں عمل کرتے ہیں؟
جی،
جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب برحق حق حق حق، سب پر ایمان لانا کمپلسری۔ اب ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ گیا ہے نا، اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اسی طرح آسمانی کتابیں، یہ 4 مشہور کتابیں آسمانی، اس کے علاوہ اور بھی صحائف، صحائف جمع صحیفہ کی، یعنی اوراق وغیرہ، یہ بھی نازل ہوئے، تو ان سب پر بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالی کا وہ بھی کلام ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی اجازت دی تو ان پر عمل کرنا کمپلسری تھا, فرض تھا. اب وہ جو دین تھے ہے نا, وہ اس وقت تک کے لیے تھے. اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ حکم ہوا کہ اب یہ جو فرمائے وہ کرنا ہے نا, تو اب ہم یہ کرنے کے پابند ہیں. اب ہم انجیل, توریت, زبور یہ ساری کتابیں بھی حق, لیکن اب ہم کو اللہ اور رسول کا حکم جو ہے نا وہ ماننا ہے. اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی, نہ اب کوئی نبی آئے گا. تو اب یہ قرآن کریم, یہ بس اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. اب تو رد و بدل بھی وہ کر دیا ہے لوگوں نے, اس میں ملاوٹ کر دی ہے. تو جو جو ملاوٹ کی ہے وہ غلط ہے. جو اللہ کے حکم اس میں اصل جو کلام اللہ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. تو اس لیے اب ہم ایک ایک کی چھان بین کرنا کہ کون سی ملاوٹ ہے, ہم پر کوئی فرض نہیں ہے. کہ ہم نے یہ کہ منزل من اللہ, جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, آمنا و صدقنا, ہم نے اس پر ایمان لائے, ہم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ رائٹ ہے, ہمارا ایمان ہے اس پر. اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی, نہ اب کوئی نبی آئے گا. تو اب یہ قرآن کریم, یہ بس اس پر ہم کو عمل کرنا ہے.
تو قرآن مجید فرقان حمید جس طرح نازل ہوا اس طرح ہے. باقی آپ نے اس پندی گلدستے میں دیکھا, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اور امیر سنت نے ہمیں یہ مدنی پھول عنایت فرمائے. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ اور اس وقت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ مدنی گلدستہ دیکھیے.
قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ مدنی پنسورہ ملے گا. چلیں آجی.
رمضان المبارک میں.
رمضان المبارک میں, جی جواب بالکل درست ہے.
وہ آسان سا سوال واپس سے لے لیتے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت ظاہری عمر شریف کتنی تھی؟
40 سال.
40 سال,
جواب درست ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ اس طرح کے دلچسپ سوالات بھی مدنی مذاکروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں, اور اس دلچسپ سوالات میں بھی دلچسپ اور اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے. قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے. مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
قرآن پاک کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے, لیکن ہمیں ہر چیز کا بیان واضح طور پر نہیں ملتا. برائے کرم وضاحت فرما دیجیے.
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہر خشک و تر کا بیان ہے. تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. ہمیں نہ ملنا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا سوائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا, ایسا کسی نے نہیں دیکھا. پھر یؤمنون بالغیب, نہ غیب پر ایمان لانا, تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے. پھر جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, ایمان لانا شرط ہے. اگر کوئی بولے گا میں نے جنت نہیں دیکھی, اس نے نہیں مانتا, تو کافر ہو جائے گا, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایسی بہت ساری ضروریات دین جو ہیں. دوبارہ لے کے ہمیں نظر نہ, یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی کسی چیز کا ظہور نہ ہونا ہم پر, کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا, اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس علم کتنا, ہم کو آتا جاتا گیا. البتہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے اقوال موجود ہیں کہ ہماری اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو ہم قرآن کریم سے تلاش کر لیں گے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کئی اقوال ملتے ہیں. الحمدللہ قرآن کریم یہ مکمل 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 ضابطہ ہے, حیات ہے, ہر طرح سے کمپلیٹ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر 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 چیز کا بیان ہے. آمنا و صدقنا, ہم اس پر ایمان لائے, ہم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ رائٹ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حرف کو ماننا ضروری. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
آسمان کا وجود ہے نا, تو ماننا پڑے گا, جیسے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے لیے, تو ایک نہیں ساتھ ساتھ آسمان ہے اور زمین بھی ایک نہیں ساتھ ساتھ زمین ہے, تو یہ سب ماننا اپنی جگہ پر ہے. شیطان کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شیطان کا انکار کرے کہ صاحب میں شیطان کو مانتا ہی نہیں کہ شیطان کا وجود ہے, تو بھی کافر ہو جائے گا. اسے قرآن میں ذکر ہے شیطان کا, اور ہر شخص پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا, تو شیطان کا وجود بھی ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے, قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. تو جس خشک و تر کا ذکر قرآن میں اس کے وجود کا ہمیں انکار نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرب قیامت کیا حافظ کے سینے سے قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ دیکھیے.
میرا نام محمد سعد اتاری ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی قرآنوں میں سے لفظ اٹھا لیے جائیں گے, تو کیا حافظوں کے دل میں سے بھی قرآن اٹھا لیے جائیں گے؟ شرعی حکم فرما دی.
جی ہاں, حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, کتاب اللہ پر ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی دل میں نہ ہوگا, وہ سب تمام دلوں سے مانگ ہو جائے گا, انہیں مٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہوتی ہیں جن کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے, یہ کیا ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ آئیے امیر السنت کی زبانی سنتے ہیں.
قرآن کریم کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن پر ایک وقت تک ان پر عمل کرنے کی اجازت تھی, اس کے بعد وہ اجازت منسوخ ہوئی, تو اب جو باقی دوسرے احکام آ گئے تو ان پر عمل کرنا ہوا. بہار شریعت جلد اول حصہ اول صفحات 34 عقیدہ نمبر 10, قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے. یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا. نسخ یعنی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں, مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے. جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے, جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا, اور حقیقتاً دیکھا جائے اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا. منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں, یہ بہت سخت بات ہے. احکام الہیہ سب حق ہیں, وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک مدت تک کے لیے جو حکم بیان ہوا اور اس کے بارے میں امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائے. کچھ ہم اور بھی اس موضوع پر ہمیں کیا کیا سوچ رکھنی چاہیے, ساتھ ساتھ اور بھی کچھ قرآن کریم کے حوالے سے موضوعات ہوتے ہیں. ایک موضوع ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر کون کرے؟
قرآن سمجھنے والے تو اب مزاروں میں چلے گئے یا کہیں کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے. ہر عالم قرآن کی تہ تک نہیں پہنچتا, اس کے مفاہیم بہت ہیں, اس کی تفسیر ایک الگ ہی مطلب وہ باب ہے. حدیث شریف یا قرآنی آیت کا اپنی یا موٹی عقل سے, بلکہ موٹی کیا, ہر عالم کو بھی اس کی تشریح کی اجازت نہیں. اس کے شرائط ہے کہ کون اس کی شرح کر سکتا ہے. ادھر آج دیکھو تو جس کو دیکھو مفسر قرآن بنا پھرتا ہے. تفسیر کی تعریف پوچھو تو بغلے جھکے گا کہ تفسیر کس کو بولتے ہیں, تفسیر کے شرائط کتنے. تفسیر کے بہت سارے شرائط ہیں کہ تفسیر کون بیان کر سکتا ہے. تو قرآن و حدیث کی تفسیر بڑے سے بڑا فلسفر اور عقل مند بیان کرے گا تو گناہگار ہوگا, یہ سوچ لینا. یہ مسئلہ بلکہ وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے قرآن کی آیت یا حدیث شریف کی تفسیر اپنی آئیڈیا سے, اٹکل سے, قیاس سے بیان کی اور وہ درست بھی ہو, ہے نا, درست بھی ہو, تب بھی گناہگار ہے, حرام. کہ یہ جاہلوں کے ہاتھ میں یہ لگام دی ہی نہیں گئی، اس کے جو اہل وہی تفسیر اور شروعات کریں گے۔ اسی لیے میں آج سے نہیں برسوں سے یہ الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے فیضان سنت کا درس دینا ہے تو جو لکھا ہوا پڑھ کے سنا دو، چونکہ چنانچہ مت کرو، چونکہ چنانچہ میں پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کہ گویا کہ، یعنی کہ وہ مانے حدیثوں کے رائتوں کے مت بیان کرو، ہمارا کام نہیں ہے۔ جو مفسرین کرام لکھ کے نا ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت بڑا عالم چاہیے، اور اگر تفسیر کی شرائط آپ کو پڑھنا ہو نا تو تفسیر نعیمی جلد اول کی ابتدا میں تفسیر قرآن کے شرائط لکھے ہوئے، کون تفسیر کر سکتا؟ ہر ایرا غیرا نہ تو خیرا تفسیر کرے گا تو اسلام کا نقشہ بدل دے گا، اور بدلنے والے پیدا ہو گئے، بدل رہے ہیں، اور اسلام کو ماڈرنائز کر کے پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں تو کون نہیں پڑھتا، اپنے مرضی کے معنی نکال لیتے۔ تو اس لیے ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے، کابر کے پیچھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول سکتے، اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے والے سے ہمیں کیا کیا سوچ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اور بھی معاملات ہیں، تفسیر کون کرے گا، پھر اسی طرح کے موضوعات میں ایک موضوع تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اجرت لینا، مینس یہ کہ پیسے لے کر قرآن پڑھنا، یہ کیسا ہے؟
قاری صاحب اگر قرآن اس لیے پڑھتے ہیں قرآن پیسوں کے لیے تو ان کا یہ پیسے لینا حرام، اور دینے والے کا بھی حرام، اس لیے کہ طاعت پر اجرت حرام ہے، یہ عبادت ہے تلاوت۔ اس لیے وہ قاری صاحب جو ہے وہ پیسوں کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ اب اگر یہ نہ صراحت ہے نہ دلالت ہے، نہ مطلب ہے کہ پہلے سے کوئی فکس کیا ہے، نہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، کچھ بھی نہیں، اب کسی نے قاری صاحب کے سر پہ سونے کی اینٹ رکھ دی قرآت ہونے کے بعد، کوئی عرض نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے جیسے تلاوت پر اجرت، یہ بھی اس کا ایک موضوع ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو قرآن کی قسم اٹھانا یا قسمیں یاد کرنا یہ کیسا ہے؟ مدنی گلدستہ دیکھتے۔
قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ فتح رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، بلا ضرورت خاصا نہ چاہیے، یعنی بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو ہی ایسا کرے۔ نیز صفحہ 575 پر ہے، ہاں مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہو، قسم کا لفظ نہ ہو، حلف شرعی نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا، تو چونکہ قسم ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے کفارہ نہ آئے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا انتظار کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بعض لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور قسم کے احکام جاننے کے لیے نیکی کی دعوت امیر السنت کی کتاب, اس میں ایک باب ایک چیپٹر جو ہے اس میں, یعنی آپ سمجھے کہ اس میں ایک موضوع جو ہے وہ قسم پر بھی ہے, کفارہ قسم پر بھی ہے, قسم کے اقسام بھی بیان کی گئی ہیں, تو اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے. ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی قسم کھانا کیسا ہے, کب قسم ہوگی, اس کے بارے میں آپ نے مدنی گلدستہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بعض لوگ کتابت کرتے ہیں, لکھتے ہیں, تو اس میں بھی کیا ادب ہونا چاہیے, آئیے امیر السنت کی زبانی سنتے ہیں.
ہمارا کام کتابت کا ہے, جو اس میں قرآن آیت ہوتی ہیں, تو اس میں ہمارا پورے دن ہم بیٹھے رہتے ہیں, کیا اس میں وضو ہونا ضروری ہے, اور ہم کتابت کرتے ہیں جو قرآن آیت وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں اگر زبر زیر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی احتیاط کیسی ہے؟
قرآن آیتوں کا یہ تو جو بھی مطالعہ کرتے ہیں یا جو بھی تحریر کرتے ہیں نا, تو ان کا وضو ہونا چاہیے جبکہ آیتوں پر ہاتھ لگتا ہو یا ان کے عین پیچھے ہاتھ لگتا ہو اس کاغذ کے, آیت یا ترجمہ, جبکہ دوسرا مضمون بھی موجود ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ صرف آیت لکھی ہے پورے کاغذ پر, اب تو اس کے کونے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے, جائز نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب جب آیتوں کا کام کرنا ہو تو کم از کم اس وقت وضو کر لیا کریں اور با وضو لکھا کریں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ کو یوں لگے گا میرا اتنا وقت, یہ وقت اس وقت کا اگر آخرت میں ثواب دیکھیں گے نا, تو خواہش ہوگی کہ کاش میں وضو ہی کرتا رہتا, کاش ہماری مطلب سستیاں اڑے. گپ مارنے میں تو کتنی دیر نکل جاتی ہے, ملاقاتی سے باتوں کرنے میں نکل جاتی ہے, وضو میں کتنی دیر لگ جاتی ہے. آخر وضو کا انتظام بھی ہونا چاہیے, اپنی مرضی سے قرآنی آیتوں پر بھی نہیں, اور عام اردو میں بھی نہ لگایا کریں. اپنی مرضی سے یہ احراب لگاتے ہیں, اب یہ بیچارے کوئی فن ادب کے ماہرین تو ہوتے نہیں ہیں, یہ بہت تجربہ ہے کہ غلط احراب لگا دیتے ہیں, اس لیے وہ قرآنی آیتوں پر احراب لگانے کی جہاں ضرورت ہے تو وہ قرآنی آیت دیکھ کر ہی لکھتے ہوں گے ظاہر ہے. تو اب یہ کہ اس میں جو احراب قرآن کریم میں جو لکھے ہیں احراب, اس کو دیکھ دیکھ کر جتنی اونچائی پر ہے اور جتنی اس کی سائز ہے اور جس حرف کے اوپر ہے, یہ وہی لکھنا ہے. آگے پیچھے بہت کر دیتے ہیں, کتابت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کمپیوٹر میں بھی ہو جاتا ہے, اس سے مانا بعض اوقات کہاں کہاں نکل جاتا ہے, تلفظ ہی بدل جاتا ہے. تو یہ کاتب کو چاہیے کہ اس میں تھوڑی احتیاط کرے, پہلے تھوڑی دیر لگے, اللہ کا کلام ہے, یہ غلط نہ ہو جائے اپنی طرف سے. جو میں نے انداز بتایا نا اسی انداز سے کریں گے, انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. کتابوں سے دیکھ کر نہیں آیت, کتابوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت اپنے رسائل کے بارے میں بھی اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ اس میں جو قرآنی آیات ہو یا کتابوں کے اندر جو قرآنی آیات ہو, وہ قرآن سے پیش کر لی جائیں. کتابت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اس میں پورا مطلب کاپی پیش کر دیا جائے قرآن اور ترجمہ کنز الایمان, تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں, کتابت میں غلطیاں رہ جاتی ہیں. امیر السنت اس معاملے میں یوں احتیاط فرماتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارا موضوع ہے, نماز میں الٹا قرآن پاک پڑھنا کیسا, مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں الٹا قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟
مکروہ تحریمی ہے. مثلاً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت والی سورت پڑھی, اور دوسری میں اذا جاء نصر اللہ والی سورت پڑھی, تو یہ الٹا پڑھنا ہوا.
کیا اس سے نماز واجب الادہ ہوگی؟
اس سے نماز واجب الادہ نہیں ہوگی, اگرچہ یہ ترک واجب ہے, مگر واجبات قراءت سے اس کا تعلق ہے, تو اس لیے اگر کسی نے الٹی صورتیں پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی نے اگر الٹی صورت شروع کر دی تو اس کو پوری پڑھنا ہوگا. اب مثال کے طور پر کسی نے سورہ فلق پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں تبت کہہ لیا تو اب وہ تبت ہی پوری کرے. سورہ ناس پڑھنا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن مجید فرقان حمید کس طرح پڑھنے کا ہمیں حکم ہے اور ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے, آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
یا سیدی, ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے, تو اگر تراویح کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں گے اس سے نمازی تھک جائیں گے, تو کیا حفاظ تیز تیز قراءت جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں؟
12:29 سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, ترجمہ کنز الایمان, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تاب امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. اب جیسے کہ مد دو طرح کے, مد منفصل ہے مد متصل ہے, تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا, اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے کب کب منفصل آتا ہے اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے. اور فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے, تراوی میں متوسط ٹھہرنا تو اس میں بھی مطلب متوسط, اور رات کے نوافل میں جلد پڑھے مگر اس میں بھی حروف اور مخاری اور یہ تو سب ادا کرنے کرنے. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں عشاء میں اور مغرب میں جو قراءت کرتے ہیں تو اطمینان سے کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. اور تراوی میں متوسط جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے. اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی عادت ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ میں نے جلدی پڑھا. لیکن الحمد للہ تینوں میں نے قواعد کا جتنا ہو سکا خیال رکھا, یہ ضروری ہے. اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قواعد تو کیا حروف ہی چبا جائے, تو حروف چاپ جائے گا تو حرام ہے اس طرح پڑھنا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے, یا لمونہ تعلمونہ کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا, نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھے, پبلک نہ آئے تو ٹھیک ہے, پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے, اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے تو بہت سخت بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. تو اس لیے رضا الہی کے لیے پڑھے, کوئی اگر مسلح نہیں دیتا آپ کو تو نہ دے, کوئی بات نہیں, اکیلے پڑھے. سنت موقع ہے تراویح میں قرآن ختم کرنا, تو اکیلے اکیلے ختم کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جماعت کے ساتھ جو ہمارے ہاں تراویاں پڑھی جاتی ہیں اس میں سنت موقع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا جائے. تو بہرحال ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کس طرح پڑھنا ہے, تراویح میں کس طرح پڑھنا ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے لحاظ رکھنا ہے. اس تعلق سے ہم نے مدنی پھول سنے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
اگر میں کہوں کہ غالب اکثریت ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں غلط نہیں. یہ دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. پڑھ لیں گے تو آپ بھی بولیں گے یہ پڑھتا ہے, تو پھر جب کسوٹی پر آئے گا نا کسی جاننے والے کی جو قرآن کو جانتا ہے, قرآن کے اصول جانتا ہے, تجوید سمجھتا ہے, تو وہ بولے گا یار یہ تو بالکل جاہل ہے. ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے. اب بعض لوگوں کو احد بولنا خا نکلتا نہیں ہے تو وہ پڑھتے احد. اب احد اور احد میں بڑا فرق, معنی یہ بنتے ہیں احد کے اکیلا اور احد کے معنی بنتے ہیں بزدل کمزور. تو اگر معنی جانتے ہوئے کوئی احد پڑھے گا تو اسلام سے ہی گیا کافر ہو جائے گا, جان بوجھ کر معنی سمجھتے ہوئے پڑھے گا. اسی طرح ہمارے کیا حال ہے الحمدللہ, اب وہ جلدی میں کہہ دیا الحمد تو معنی بالکل تباہ ہو گئے. اسے حمد معنی خوبی اور شکر کے معنی بھی آتا ہی ہے. الحمدللہ کے معنی یہ کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے, اور حمد جیسے ہمارے حمد پڑھتے ہیں عام طور پہ, خصوصاً ہماری برادری جو ہے نا مہمان برادری گجراتی برادری, ان سے حانی نکلتا. تو احد کو بھی معاذ اللہ احد پڑھتے ہیں, ایک تعداد ہے. الحمدو کو بھی الحمدو پڑھتے ہیں. تو حمد معنی خوبی جبکہ حمد معنی دھیمی آگ. اب جیسے ہمارے حاجی صاحب بولنے کی ہم زحمت نہیں کرتے, حاجی بولتے ہیں حاجی صاحب. حاجی اور حاجی میں بڑا فرق ہے, دونوں عربی لفظ ہیں. حاجی یعنی حج کرنے والا, اور حاجی حاجی کے معنی ہے حجو کرنے والا, مذمت کرنے والا. قل ہو اللہ احد, قل دو نقطے والا قاف, قل کے معنی کہہ دے اور کل معنی کھا لے. کلو کھاؤ, وشربو اور پیو. قالو دو نقطے والی قاف, قالو یعنی انہوں نے کہا. کالو یہ ڈنڈی والے کاف سے, کالو انہوں نے ناپا. علیم یہ اللہ کی صفت ہے, علیم جاننے والا. اور علیم الف سے اگر بولیں گے علیم تو اس کے معنی ہوں گے دردناک, تو یہ عذاب کے ساتھ آتا ہے, عذاب علیم. اور اللہ تعالیٰ کی جائے گا علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے حال جاننے والا. وانحر یعنی اور قربانی کر, یہ سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ اور قربانی کر. وانحر یعنی اور جھڑک, یہ سورہ دوحا میں یہ لفظ آتا ہے. وام سائل فلا تنہر, اس کے لیے وہ ہا آئے گی. اور قربانی میں جب یہ وانحر پڑھا جائے گا تو اس میں وہ ہا جو حلوے میں ہا لکھی ہوتی وہ آئے گی. عین سے عمل, عمل معنی کام, اے اللہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں. اور الف سے عمل, عمل معنی امید. اظہار, دعا سے اظہار انہیں ظاہر ہونا. اور اظہار زا سے آگ سلگانا, پھول کھلنا. ظاہر معنی دکھنا, نظر آنا, ظاہر ہونا, ظاہر. اور ایک ہوتا زا سے ظاہر, اس کے معنی روشن. حامی, حامی کے معنی حمایتی, حمایت کرنے والا, مدد کرنے والا, ساتھ دینے والا. اور حامی ہا سے حامی یعنی ہاں کرنا. بولے بولے حامی بھر لی, حامی بھر لی نہیں ہے, حامی بھر لی یعنی ہاں کہا. شہدا جیسے کہ شہدا کربلا, اس کو وہ ہا کو زبر نہیں پڑتے, شہدا کربلا بہت غلط ہو گیا بالکل, یعنی کہ وہ بیڑا غرق ہو گیا الفاظ کا. شہدا معنی شہید کی جمع, اور شہدا یعنی لچا بدماش کو کہتے ہیں. مستور جس میں تے ہوتا ہے, مستور تو اس کے معنی چھپا ہوا. اور مستور جس میں ہم اردو میں تو ہی بولتے ہیں, انہیں ستر کیا گیا, مستور بالا میں اوپر لکھا ہوا. مذلت یعنی ذلت, رسوائی, خواری. مذلت زے سے یعنی پھسلنے کی جگہ. ہمارے مرید کو بھی بعض لوگ مرید بولتے ہیں, خاص کر پنجابی جو ہیں یہ زیر کو زبر بہت کر دیتے ہیں, جیسے مرشد کو مرشد بولتے ہیں, محسن کو محسن بولتے ہیں, عالم کو عالم بولتے ہیں, مرید کو مرید بولتے ہیں. تو مرید اور مرید میں بڑا فرق ہے. مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا, کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا دینی یا روحانی شاگرد وغیرہ. جبکہ مرید کے معنی بالکل تباہ ہے, یعنی مرید سرکش شریر اور خبیث کو کہتے ہیں. مرید کے ایک معنی اور بھی ہے, ہر وہ چیز جسے مل کر ڈھیلا کیا گیا ہو, یہ بھی معنی ہے. دودھ میں بھگو کر نرم کی ہوئی کھجور کو بھی مرید بولتے ہیں, پانی میں ملا ہوا دودھ بھی مرید کہلاتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 3 میں شیطان مرید, ترجمہ کنز الایمان سرکش شیطان, تو سرکش ترجمہ کیا, سرکش شیطان. غسالہ یعنی غسل دینے والی, غسالہ یعنی دھوبن, منافع تو منافع کے معنی نفع دینے والا, اور منافع یعنی فائدے. غرور یعنی دھوکہ, غرور تکبر کے معنی میں بھی مستعمل ہے. غرور دھوکہ دینے والا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
قرآن مجید فرقان حمید کیسے پڑھنا ہے یہ تو آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. قرآن شریف بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آئیے یہ بھی مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
آج کل گھروں میں قرآن پاک رکھا وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور نقصان کر کے جب وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ لوگ مسجد میں لے آتے ہیں ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کلام پاک جو ان کو دریا برد کیا جائے, کس طرح کیا جائے, یا بسا اوقات یہ ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے کہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا یہ بنیاد کے اندر رکھ کر اس کو دبا دیتے ہیں, کیا اس کے بارے میں کیا احکامات؟
قرآن کریم جو ضعیف ہو گیا اس کو دفن کرنے کا طریقہ اسی طرح جس طرح قبر بناتے نا, کہ اس کو مٹی میں رکھا پھر اس پر تختہ رکھا, اور ایسی جگہ پر اس کو دفن کیا جس پر کوئی پاؤں نہ رکھے. اب اگر مسجد کے پلر میں تو مسجد کے تو اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں, پلر کے اگر آپ بولتے ہیں کہ اندر ڈال دیتے ہیں اس کے تو اوپر تو لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں, اس کی اجازت کیسے ہوگی؟
اچھا دریا برد کرنے کے بارے میں کیا؟
دریا برد کرنے کی صورت آپ کے نہر برد اور دریا برد تو ہے رسکی, سمندر برد پنجاب میں سمندر ہے نہیں, دریا بھی ہیں بڑے بڑے
جی,
لیکن اس میں نا طریقہ یہ کہ بوری میں بند کیا اس کو
جی,
بہت سارے کاغذات اور ہوتے ہیں, بوری کو کچھ چیکے لگائے, کچھ اندر وزن ڈالا, پھر کشتی والے کی ترکیب بنائی, اور وہ کہیں بیچ میں اس کو دریا کے سپرد کرے, جبکہ واقعی بہت بڑا دریا, تو دریا بھی باتوں کا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پانی بھی کم ہوتا, یہ کہ وہ تلے میں بیٹھ جائے. ویسے اگر سمندر میں بھی ڈال دیتے نا تو وہ تیرتا وہ پہنچ جاتا کنارے.
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے کس طرح پڑھنا ہے اس کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے, اور اجتماعی مدنی مذاکروں میں بالکل اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائے, 100% حاضری کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے.